آپ کی سیرت مبارکہ کے بیان کا تسلسل اور اس کا ربط ایک حسین پہرائے میں ہوتا ہوا فتح مکہ کی ابتدائی اسباب سے متعلق چند باتوں کی طرف تھا. فتح مکہ کا سبب کیا بنا وہ آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر سماعت فرمایا. مسلمانوں کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ مشرکین مکہ پر تعاقب کریں اور مکہ مکرمہ پر مکہ مکرمہ کی مشرکین اور کفار پر لشکر کشی کریں. اس پر آپ نے ایک سیاسی اور مذہبی گفتگو, وہ سیاست جو قرآن بیان کرتا ہے, وہ سیاست اور سیادت جس کا صدور اور جس کا اجرا ذات رسالت سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ نے سماعت فرمایا. ابو سفیان نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دے کر ہر ممکن کوشش کی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی طلب کرے, اور جو آپ کا یہ ارادہ مصمم ہے مکہ کی طرف جانے کا وہ کسی طریقے سے ٹل جائے, کیونکہ ابھی وہ قریش اور مشرکین کے سردار تھے. حضرت علی نے بھی فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے, تو جب تم اپنی غلطی کا اعتراف کر دو گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیں گے. لیکن تم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے ہو, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو, تو اس سے لگتا ہے کہ تم معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو, اور جب تم اپنی خطا پر خود ہی نادم نہیں ہو تو تم سے معافی کی کیا بات ہوگی اور تم سے صلاح کی کیا بات ہو سکتی ہے, جبکہ تم ہی لوگوں نے مسلمانوں پر شب خون مارا اور یہ اسباب اور یہ داعیہ یہ محرکات تمہاری وجہ سے بنے ہیں, یہ اسلام کی وجہ سے نہیں, ورنہ تو تمہاری منہ بولی ساری باتیں تو نبی پاک نے حدیبیہ میں مان لی تھی اور صلح کے اندر جو تم لکھوانا چاہتے تھے وہ تو تمہیں لکھوا دیا تھا. لیکن بات دراصل یہ تھی کہ تم نے جو اپنی طرف سے یہ تخریب کاری کی ہے اس پر تمہیں شرمندگی بھی نہیں ہے, ندامت بھی نہیں ہے, ڈر ہے, اور اس پر تم اس کا اظہار نہیں کرتے. جب تک تم اس کا اظہار نہیں کرو گے تمہارے لیے معافی نہیں ہوگی. خیر, ابو سفیان لوٹ گئے. اس کے بعد ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا اس پر ہم نے مختصراً آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں پیش کر دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو طلب فرمایا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ اذن فرما دیا کہ من کانا یومن باللہ وبالیوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدینہ, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, اعلان جاری کروا دیا, خطوط جاری کروا دیا, گرد و نواح میں جتنے مسلمان قبیلے تھے جتنے مسلمان علاقے تھے تمام میں یہ نوید پھیلا دی گئی کہ من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر, کہ جو ہمارا ماننے والا اللہ پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے, فلیحضر, تو نبی مکرم کہہ رہے ہیں کہ وہ حاضر ہو جائے رمضان بالمدینہ, کہ وہ رمضان مدینے میں کرے. اب گرد و نواح میں جتنے صحابہ تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو طلب کیا, اور ہر صحابی اس پیغام حق کو سن کر دیوانہ وار مدینے کی طرف روانہ ہوا. اب مدینہ پاک کے اندر ایک رش تھا, ایک ہجوم تھا, کیونکہ گرد و نواح دور دراز جتنی بستیاں تھیں سارے لوگ آ کر مدینہ منورہ کے اندر جمع ہو گئے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے منتظر ہے کہ سرکار کب گویا کہ اشارہ فرماتے ہیں, اور سرکار نے طلب فرمایا ہے, راز کیا ہے. عصر کی نماز کا وقت ہے, سرکار مسجد سے باہر نکلے, اور باہر نکل کر میری کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ مسجد کے منڈیر کی طرف جا کر بیٹھ گئے. اب میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ صحابہ کرام کی عقیدت اور احترام کا مقام یہ تھا کہ جب سرکار تنہا بیٹھے ہوتے تو کسی میں جرت نہ ہوتی کہ سرکار کے قریب آ جائے جب تک سرکار خود طلب نہ کرے. ہم نے کتابوں میں یہ دیکھا, کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر یہ سرکار سے گویا کے شفقت میں اتنے تھے کہ جب سب خاموش ہوتے تھے تو یہ باتیں کرتے تھے, یہ مسکراتے تھے سرکار کہتے تو یہ مسکراتے, یہ کہتے تو سرکار مسکراتے, یعنی اتنی مزاج میں انحاق تھی. یعنی جب سرکار پر شفقت کا اور انوار جمالیہ کا نزول ہوتا تو پھر یہ دونوں صحابہ اس کا اظہار کرتے. لیکن جس وقت سرکار پر خلوت ہوتی تو سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی یہی ہوتے. یہ آداب میں اور گویا کہ نیاز مندی میں ان کا یہ مقام تھا کہ سرکار حشاش بشاش ہوتے تو سب سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہو کر یہی ملتے. اور اگلا صحابی کہتا کہ انہوں نے یہ بات کیسی کر دی سرکار سے, یعنی گویا کہ شفقت میں اتنے لاڈلے تھے کہ جو چاہے کہہ دیں اور سرکار اس سے مسرور ہوتے تھے. لیکن جب سرکار کو یہ کیفیت ہوتی تھی تو سب سے زیادہ ڈرنے والوں میں حضرت ابوبکر اور عمر ہی نظر آتے تھے. اب یہ سارے افراد اس طرف ہیں اور سرکار خاموشی سے بیٹھے ہیں. سکتہ بہت لمبا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر آؤ. حضرت ابوبکر آ کے سرکار کے سامنے بیٹھ گئے. سرگوشیاں سرکار نے کی, دھیمی دھیمی باتیں سرکار نے کی. اس کے بعد فرمایا دائیں طرف بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر سرکار نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا ادھر آؤ. حضرت عمر آئے, پھر سامنے بٹھایا ان سے سرگوشیاں کی, انہیں بائیں طرف گویا کی بٹھا دیا. پھر سارے مسلمانوں کو بلایا. پھر سارے مسلمان حاضر ہوئے, سارے صحابی حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو ابو بکر کو دیکھو اور عمر کو دیکھو, ان کی مثالیں بڑی اعلیٰ ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ حضرات انبیاء میں نرمی اور شفقت جو تھی وہ حضرت ابراہیم کی بڑی تھی. حضرت ابراہیم کیسے نرم تھے؟ سرکار فرماتے جیسا گھی نرم ہوا کرتا ہے, جیسا گھی نرم ہوتا ہے اس طرح نرم تھے. فرمایا وہ نرمی میرے ابو بکر کو ملی ہے. اور فرمایا نوح علیہ السلام حضرات انبیاء کے اندر اس طبقے پر تھے کہ ان میں خدا کی طرف سے شدت اور تسلب کا یہ معاملہ تھا کہ پہاڑ کے اندر بھی اتنی سختی نہیں رکھی گئی تھی جتنا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پختگی اور استقامت کے اندر سختی تھی. فرمایا اللہ نے اس کا پرتو میرے عمر کو بنا دیا ہے. اور فرمایا میں نے خلوت میں بلا کر ابو بکر سے یہ پوچھا کہ کیا مکہ پر لشکر کشی ہونی چاہیے, مکہ پر گویا کہ تعاقب ہونا چاہیے. تو ابو بکر نے مجھے یہ آگے میں بحث کروں گا کہ سرکار مشاورت کیوں فرماتے تھے. یہ آنے والا درس انشاءاللہ اس پر مبنی ہوگا کیونکہ وہ ایک تھوڑی تفصیلی بحث ہے شان رسالت کے حوالے سے, جس میں ایمان اور حلاوت کے بے شمار نکات نکلتے ہیں کہ قرآن نے کیوں کہا کہ محبوب آپ مشاورت کر لیا کریں اور سرکار نے مشاورت کیوں فرمائی. اس میں ذات رسالت کا جو ایک باب موجود ہے شان کا, وہ اپنے لیے ایک مستقل موضوع ہے. وہ انشاءاللہ میں آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہاں پر صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے جب سیدنا صدیق اکبر سے یہ پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس وقت ابو بکر نے مجھے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور آپ اپنی قوم پر لشکر کشی کیسے کریں گے, وہ آپ ہی کی قوم ہے, آپ ان پر لشکر کشی کیسے کریں گے. سرکار نے کہا کہ ابو بکر نے قتال سے, ابو بکر نے لشکر کشی سے منع کیا. میں نے عمر سے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو؟ عمر نے کہا کہ حضور انہوں نے ہمیں دربدر کیا, اپنے علاقے سے نکالا, ہم امن پر ہی ڈٹے رہے. بدر میں بھی ہمارا پیغام امن کا تھا, احد میں بھی امن کا تھا, خندق و احزاب کے اندر بھی امن ہی کا تھا. صلح نامے کے اندر انہوں نے ہم سے جو مطالبہ کروانا چاہا وہ باتیں جو ہمارے مزاج کے خلاف تھی, لیکن حضور آپ کے ایک کہنے پر ہم نے اس پر ایمان لایا اور ہم نے اس کی تصدیق کی اور وہ سارا صلح نامہ بنا, تب بھی ہم نے کیوں چرا نہیں کی؟ لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ انہوں نے مکے کے اندر مسلمانوں کو قتل کر دیا. کعبۃ اللہ کی حرمت تو ہمارے اور ان کے نزدیک مسلم ہے, کعبے کے اندر اگر وہ پہنچ جائیں تو ہم ان کی طرف گویا کہ ترچھی نظر سے نہیں دیکھتے. تو یا رسول اللہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے مسلمانوں کو جب انہوں نے قتل کیا ہے تو میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور لشکر کشی کی جائے گی, ان کو للکارا جائے گا اور انہیں ان کے اوقات بتائی جائے گی. سگا نے فرمایا کہ میرا دل جو ہے وہ ابو بکر کے مشورے کی بجائے عمر کے مشورے کی طرف ہے, لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ عمر نے جو کہا ٹھیک ہے. صحابہ تم کیا کہتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا کہ حضور آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جس میں فتویٰ حضرت عمر کے قول پر ہوا ہے, حضرت ابو بکر کے قول پر نہیں ہوا. تو یہ وہ ترجیح کے پہلو ہیں, یہ وہ جزوی ترجیح کے پہلو ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ فتح مکہ کا مشاورہ جس کا مشہور ہوا, بدر میں تو حضرت ابو بکر کا مشورہ مقبول ہوا ہے, احد میں حضرت ابو بکر کا مشورہ مقبول ہوا ہے, لیکن فتح مکہ کے اندر جو اسلام کا بڑا عظیم عروج ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو سرکار نے سنایا. اب گویا کہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور سن 8 ہجری اور بدھ کا دن ہے. بدھ کا دن ہے, سن 8 ہجری ہے, 10 رمضان المبارک ہے. سرکار نے فرمایا کہ آج ہی ہم روانہ ہوں گے. فرمایا کہ دیکھو سفر ہے, جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے, جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے. پھر سرکار نے فرمایا کہ نہ رکھو تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ کہیں تم کمزور نہ ہو جاؤ، لاغر نہ ہو جاؤ. لیکن سرکار نے خود روزہ رکھا اور چند صحابہ نے روزہ رکھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ وہاں سے روانہ ہو گئے. اور اس سے پہلے حضرت زبیر بن عوام، جو سرکار کی پھوپھی، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ ہمشیرہ ہیں، ان کے صاحب زادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کو سرکار نے پہلے 200 گویا کہ مجاہدین کا دستہ دے کر آگے روانہ کیا کہ تم آگے جاؤ، اور آگے جا کر تم یہ ساری چیزیں دیکھ لو کہ جناب کوئی معاملہ وہاں پر نہ ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ سرکار نے اس سے پہلے، یعنی رمضان میں نکلنے سے پہلے ہی، رسد اور چنگیاں بنا دی تھی کہ کوئی مخبر خبر لے کر باہر نہ جا سکے، کوئی جاسوسی نہ ہو سکے. اچانک ہم ان کے اوپر پہنچیں گے اور انہیں گویا کہ للکاریں گے اور ان کے اپنے آپ کے سامنے انہیں گویا کہ مخاطب کریں گے. تو یہ سرکار نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو سکے اور کوئی وہاں سے روانہ نہ ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حاتب بن ابی بطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، یہ سرکار کے بدری صحابی ہیں، ان کے بچے مکہ میں رہتے تھے. انہوں نے خط لکھا، اور اس خط کے اندر جو مضمون لکھا میں نے تشریح کر دی تھی کہ کافروں کو یہ لکھ کر بھیجا کہ دیکھو کہ بے شک اللہ کے رسول نے تمہاری طرف ارادہ کر لیا ہے جنگ کا، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ بالجیش الیکم، رسول تمہارے اوپر ایک جیش لے کر آنے والے ہیں، ایک لشکر لے کر آنے والے ہیں. کل لیل، رات کے وقت، یسیر کسیل، اور وہ لشکر جو آئے گا وہ ایک سیلاب کی طرح ہوگا، ایک طوفان کی طرح ہوگا، اور تمہیں خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا. اور سنو، وہ اقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ، یہ تو سرکار لشکر لے کر آ رہے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر سرکار تنہا بھی آ جائے تو پورا لشکر لے کر آ رہے ہیں. فرمایا وہاں پر تو پورا لشکر آ رہا ہے. فرمایا وہ اقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ، اگر سرکار تنہا تشریف لائے، لنصرہ اللہ علیکم، جب بھی خدا ان کی مدد کرے گا اور تمہیں ذلیل کر دے گا. بھائی تو لشکر آ رہا ہے، جب تنہا بھی تمہاری طرف آ جاتے تب بھی خدا گویا کہ انہی کے ساتھ ہوتا، انہی کی مدد کرتا. فرما فَإِنَّهُمْ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِيكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، بے شک میں تمہیں اس بات کا وعدہ دلاتا ہوں کہ تم اپنے اوسان کو گویا کہ مطلع کر لو، اور میں اس بات کی طرف ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، اللہ اگر کسی کا ولی ہے، اللہ کسی کا ناصر ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خط روانہ کیا اور یہ خط پکڑا گیا، یہ خط پکڑا گیا. پوچھا جی کس کا خط؟ کہ حاتب کا. حضرت عمر کو جلال آیا کہ بغاوت کی، بغاوت کی؟ سرکار نے منع کیا تھا کہ اب یہ تم پہلے بات پہنچا رہے ہو اور قریش مکہ کو تم دے رہے ہو. دراصل ان کا ارادہ یہ تھا کہ میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، کہیں اور طریقے سے خبر پہنچ گئی تو انہوں نے اوروں کو مارا ہے، میرے بیوی بچوں کو نہ مار دوں. ان کی نیت ارتداد کی نہیں تھی، کیونکہ ارتداد کی ہوتی تو مضمون میں سرکار ہی کی شان بازی ہے، اور انہی کو ذلیل کیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ دیکھو اوسان مطلع کر لو، سرکار لشکر لے کر آ رہے ہیں تمہارے پاس، اور وہ طوفانی لشکر ہے. ارے لشکر تو درکنار، وہ تنہا بھی آتے تب بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا ان کا ولی ہے، خدا ان کا ناصر ہے. تو اس میں ان کو مطلع کیا اور خط لکھ کر ایک اشارہ بھی دے دیا، یہ کہ جب میرا خط پہنچا ہے اور میں نے اطلاع دے دی ہے تو ان کا دل خواہ مخواہ میرے لیے نرم بھی ہو جائے گا، اور وہ میرے بچوں پر شفقت بھی کریں گے. تو بچوں کی محبت غالب آ گئی کہ جس کی بنا پر یہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات پسند آئی، کہا کہ حضور اجازت دیجئے کہ حاتم منافق ہو گیا ہے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، کیا کہہ رہے ہو عمر، وہ بدری ہے. کیا کہہ رہے ہو، وہ بدری ہے، وہ بدری ہے، کوئی اور ہوتا تو میں گردن مارنے کا حکم بھی دے دیتا تمہیں، وہ بدری صحابی ہے. تو کہا ابھی خود بھی بدری ہے حضرت عمر، حضرت عمر خود بھی بدری ہے. جب یہ سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور بدری ہے تو کیا ہوا؟ فرما کیا ہوا، بدری کے متعلق تو خدا کے قرآن نے یہ کہہ دیا، خدا نے یہ کہہ دیا کہ اے ملو ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جاؤ بدریو، آج تم نے بدر میں خدا کو ایسا راضی کر لیا ہے، اب زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو خدا تمہیں بخش دے گا. اب زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو خدا تمہیں بخش دے گا. سرکار نے فرمایا کہ بدریوں کو سارے صحابہ میں یہ فوقیت حاصل ہے کہ جناب کہ بدریوں کو خدا نے عام اعلان دے دیا ہے کہ اے عملو ما شئتم قد غفرت لکم، کہ میں تمہیں بخش دوں گا، اے عملو ما شئتم، جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو، جو تمہاری طبیعت چاہے کرتے رہو، میں تمہیں بخش دوں گا. حضرت عمر خود بھی بدری تھے، یہ سوچ کر کہ میں بھی بدری ہوں، آپ پر جذب طاری ہو گیا، آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، اور ایک بے جان جسم کی طرح زمین پر گر پڑے، اور روتے روتے نڈھال ہو گئے. اور جب سرکار نے ہوش میں لایا تو کہا اللہ رسول عالم، اللہ ہی جانتا ہے جس کی شان کیا ہے، اور اس کی عطا سے اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت حاتب کو وہ ایک اس معاملے میں بخش دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. سرکار نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا آتی تمہیں یہ کیوں کیا؟ کہا کہ حضور آپ دلوں پر نظر رکھتے ہیں, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. کہا کہ حضور میں جھوٹا نہیں ہوں, میں نے اس معاملے کی وجہ سے کیا تھا, میں نے دین کے ارتداد یا بغاوت کی نیت سے نہیں کیا تھا. سرکار نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور ان کے دل کی ساری کتاب کو پڑھنے کے بعد فرما وَإِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ, میں کہتا ہوں کہ تو سچا ہے. سرکار فرما میں کہتا ہوں کہ تو سچا ہے. اور عمر سے کہا چھوڑ دو, یہ بدلی ہے, محمد رسول اللہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور خدا بھی اسے آزادی دے رہا ہے. خدا نے بھی آزادی دے دی, ہم نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ سچا ہے. تو حضرت حاتم کی شان میں یہ صحابہ کا مقام ظاہر ہو گیا کہ بدری صحابہ جنتی ہے. ابو بکر بدری ہے, حضرت عمر بدری ہے, حضرت عثمان حکمن بدری ہے, حضرت علی گویا کہ بدری ہیں, اور یہ دیگر صحابہ بدری ہیں. یہ کہنا کہ سرکار کے وصال کے بعد تین مسلمان رہے باقی سب غیر مسلم ہو گئے, تو وہ قرآن کے منکر ہیں, وہ دین کے فساد کے منکر ہیں. جو کہے کہ عمر نے انصاف نہ کیا, جو حضرت عمر کے لیے سوئے زنی رکھے, وہ خود منافق اور مرتد ہے. اس لیے کہ جسے خدا نے آزادی دے دی ہے کہ فرمایا اے عملو ما شئتم قد غفرت لکم, جاؤ جو بھی کرتے رہو ہم نے تمہیں بخش لیا. اس لیے نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کو رو کر یاد کرتے تھے. نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جب حضرت امیر ماضیہ کے ساتھ حضرت علی کا معاملہ چلا ہے تو نہج البلاغہ ہے تشیع کی مستند کتاب, اس میں موجود ہے کہ حضرت علی رو کر کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے گزر گئے میرے وہ صالح صالحین دوست جو جنت میں پرواز کر رہے ہیں, کاش میں بھی یہاں نہ ہوتا ان کے ساتھ چلا جائے. تو یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ساری عبارتیں موجود ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے متعلق یہ تحسینی کلمات, یہ تامینی کلمات, یہ اپنی محبت کا اظہار گویا کہ آپ فرما رہے ہیں. حضرت عمر کے لاشے پر جب حضرت علی پہنچتے ہیں, یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی, اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی, نہج البلاغہ کی شرح ابن موسم نے جو کی ہے اس میں یہ روایت مستند انداز میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت علی جب پہنچتے ہیں حضرت عمر کے لاشے پر تو دیکھ کر زار و قطار روتے ہیں. فرمایا یا اللہ مجھے عمر جیسا بنا, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں حسن و عمل کے ساتھ کوئی پہنچے اور تیری قدرت کو ہاتھوں ہاتھ لے, میں سمجھتا ہوں عمر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت علی کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے کہ میں عمر جیسے عمل لے جا سکتا, عمر جیسے معاملات لے جا سکتا. اگر آپ اس کو تقیہ کہو تو پھر کیا کہا جا سکتا؟ اگر یہ کہہ کرے گی جواب یہ تقیہ فرمایا تھا, تقیہ فرمایا تھا, ہم نے کہا پھر اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نہ ان کا ماننے والا جھوٹ بولتا ہے, نہ ہمارے مقتدا جھوٹ بولتے, نہ حضرت علی نے جھوٹ بولا ہے. کوئی تقیہ مقیہ نہیں تھا. حضرت علی کس سے ڈرتے؟ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے, آپ خود اپنی جرت بتاتے ہیں بقول ان کی کتابوں میں. حضرت علی فرماتے ہیں اگر سارا عرب میرا مخالف ہو جائے تب بھی وہ میرا بال بھی کا نہیں کر سکتا, میں تنہا تلوار لے کر نکلوں سارے عرب کو پچھاڑ سکتا ہوں. تو جس علی کے ترانے اتنے واضح الفاظ میں نہج البلاغہ میں لکھے ہوئے ہیں, تو ابو بکر سے ڈر کر خلیفہ مان لیا, حضرت عمر سے ڈر کر ان کی خلافت تسلیم کر لی, حضرت عثمان سے ڈر گئے. یہ کیسی گویا کہ بے خدا بات ہے. ایک طرف طاقت کا اتنا اظہار کا واویلا کیا جاتا ہے, جس حسین جو بیٹا ہے اس نے گردن دے دی, سر دے دیا, لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا, سارا گھرانہ لکایا, تقیہ نہ کیا. باپ تو باپ تھا, وہ تقیہ کیسے کر گئے؟ جو بیٹا تقیہ نہیں کرتا. حضرت حسین تھوڑی دیر کے ماں جیسا کہتے نا کہ ہاں خلیفہ تو مانا تھا لیکن وہ تقیہ تھا تھوڑی دیر کے لیے تھا. ہم نے کہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے یزید کو بھی مان لیتے حسین, بعد میں آ کر ایک پوری تحریک چلاتے, معاملات چلاتے, پھر دمشق کی طرف جاتے, یزید کو للکارتے اور اس کے ساتھ گویا کہ قتال کرتے. لیکن حسین نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ کہا گیا کہ سرداد نداد دس در دس تھے یزید, سر تو دے دیا ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ میں, سر تو دے دیا خدا کی راہ میں ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ میں. پتا چلا بیٹے نے بتایا کہ اسلام میں جھوٹ اور تقیہ کوئی شے نہیں ہوتی ہے, اہل حق ہمیشہ سچ بولتے ہیں. جب بیٹا سچ میں جان دے دے تو مولا علی کا جو فیض لے کر حسین اتنے بڑھ رہے ہیں تو سیدنا علی کی صداقت کا عالم کیا ہوگا اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ میرے دوستو مختصر یہ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے ہیں آگے چلتے ہوئے, تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر گویا کہ حضرت عباس پہنچے, سرکار کے چچا حضرت عباس بن مطلق رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ ان دونوں کی یعنی آپ کی روح پاک پر بھی اور آپ کی قبر مقدس پر بھی اور آپ کے والد گرامی سرکار کے جد کریم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتوں پر رحمت نازل فرمائے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عباس جب پہنچے ہیں, کیونکہ یہ مسلمان تو بہت پہلے سے ہو چکے تھے, جس طرح کے صدر نے سرکار نے پہلے بھی فرمایا تھا بدر میں فرمایا بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے. فرما بدر میں جو میرے چچا کو دیکھے تلوار نہیں اٹھائے گا, بدر میں جو میرے چچا کو دیکھ لے تلوار نہیں اٹھائے گا. میرے چچا ہی نہیں بنو ہاشم کے جتنے لوگ آ جائیں تلوار نہیں اٹھائے گا. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے, میں نے کہا شریعت ان کی گھر کی ہے, نبی جو کہہ دے تم نے ماننا ہے. تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. عتبہ کے بیٹے صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں. ان کے باپ کو جب مارا گیا اور ٹانگ سے کھینچ کر جب کلیب میں پھینکا جا رہا تھا تو سرکار قریب آئے اور دیکھا کہ ان پر بڑے سخت امتحان کی کیفیت ہے کہ باپ مارا گیا ہے اور اس کو گویا کہ بے دردی کے ساتھ کھینچ کر پھینک دیا جا رہا ہے, بلکہ اس کا سب سے بڑا درما یہی تھا. تو سرکار نے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عتبہ کے بیٹے جو صحابی ان سے کہا کیا ہوا, دل پریشان ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ حضور مجھے غم یہ کہ میرا باپ بڑا دانا تھا, بڑا سمجھدار تھا, اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کی؟ سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کر رحمت کی دعا فرمائی کہ تم میں ایمان موجود ہے جو تم یہ بات کر رہے ہو. پھر جب سرکار نے بدر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو میرے چچا کو دیکھ کے وہ تلوار نہ اٹھائے, یہ صحابی تھے, یہ صحابی تھے, یہ صحابی تھے, نبی تو نہیں تھے, معصوم تو نہیں تھے. ابھی سرکار کے گویا کہ گوشائے شفقت کے اندر تربیت پا رہے ہیں نا. اور جب میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بچہ جب کسی استاد کے پاس پہنچتا ہے تو جب استاد اسے سکھاتا ہے کچھ تحریر کرنا, یہ پڑھنا, تو وہ غلط غلط پڑھتا ہے, کبھی کبھی ٹھیک پڑھتا ہے, کبھی ٹھیک کبھی غلط, کبھی اچھا لکھتا ہے کبھی خراب لکھتا ہے. لیکن جب وہ تربیت میں کامل ہو جاتا ہے تو اچھا خطاط ہو جاتا ہے, اچھی باتیں کرنے والا ہو جاتا ہے. پھر استاد اس کو سند دے دیتا ہے کہ ہاں اب یہ کامل ہو چکا ہے. یوں ہی سمجھے کہ سرکار کی زندگی مبارکہ کے آخری لمحے کے ذریعے قرآن کے ذریعے صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. کیونکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں, یہ آپس میں سورہ آل عمران میں ہے کہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے آہستہ آہستہ تمہارے دلوں سے اس کو ختم کیا اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو آپس میں محبت میں ملا دیا ہے, تمہارے دلوں کو ملا دیا ہے. تو یہ اللہ نے آہستہ آہستہ ان کی گویا کہ تربیت فرمائی. تو یہ صحابی جو ایک انسان تھے, انہوں نے جب یہ اعلان سنا کہ سرکار نے فرمایا میرے چچا پر تلوار کوئی نہ اٹھائے, یہاں سے لے کر شہیدوں کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے نسب کی آنی, تو ان کو گویا کہ یہ تذبذب کا شکار ہو گئے, دو فیصلوں کے اندر الجھ گئے, ان کو غصہ آیا اور وہ نسبی رگ جو تھی وہ پھڑکی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, ہم اپنے باپ کو مار دیں, ہم اپنے باپ کو مار دیں, ہم گویا کہ اپنے چچاؤں کو مار دیں, ان کو منہ کے بل رگڑ کر ہم کلیڑے بدر کے اندر پھینک دیں, عباس کو کیوں چھوڑ دیں؟ ارے بھائی وہ بھی تو کافروں کے ساتھ ہمارے خلاف لڑنے آئے ہیں. سرکار نے اعلان فرما دیا تھا میرے چچا عباس آئے نہیں, زبردستی لائے گئے ہیں, تو لہذا ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے. یہ صحابی اس بات مشوش ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کو ہم چھوڑ دیں, اپنے باپوں کو مار دیں. حضرت عمر نے کہا زبان سنبھال ورنہ تیری گردن اتار دوں گا میں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ زبان سنبھال, یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا عمر تم کہتے رہو, میں اپنے گویا کے باپ کو جب مار سکتا ہوں تو میں عباس کی طرف تلوار کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ بات انہوں نے کہی جب حضرت عمر نے یہ کہا نا آگے سے کہ یہ سرکار کا قول ہے, تو یہ جملہ ان کی ہدایت کی باعث بنا. اور اس وقت وہ انتہائی شرمندہ ہوئے کہ میں نے یہ منہ سے کیا کہہ دیا, یہ غصے میں بہ کر میں نے یہ کیا کہہ دیا, میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ سرکار نے کچھ فرمایا تھا. تو انتہائی نادم ہوئے, فوراً سرکار کے دربار میں پہنچے اور معافی طلب کی کہ حضور میں نے آپ کے آل کے بارے میں جملہ کہہ دیا, حضور معاف فرما دیجیے. سرکار فرما معافی ہے, معافی ہے, جب تو نادم ہے تو معافی ہے, جس نے توبہ کر لیا خدا اسے معاف کر دیتا ہے. کہا کہ حضور میرے نظر سے آپ کے پیغام کا پہلو اوجھل ہو گیا تھا اور میں سابقہ زندگی میں جا کر اس کو اس نسب کے طور پر پرکھ رہا تھا, مجھے ساری چیزیں آپ کی نسبت سے دیکھنی تھی, میں اپنی نسبت سے دیکھنے لگا. سرکار نے فرمایا کچھ نہیں, یہ ایمان ہے جو تو سوچ رہا ہے, یہ تیرا ایمان ہی ہے جو تو سوچ رہا ہے. پھر انہوں نے سرکار کے حضور عہد لیا کہ حضور آپ نے معاف تو کر دیا لیکن میرا دل ہمیشہ اس بات مجھے کھاتا رہے گا کہ تو نے ایسا کیا کیوں. حضور میرے لیے شہادت کی دعا کی, مجھے سکون جب آئے گا کہ جب میں یہ جان اللہ کی راہ میں دوں گا اور یہ سر اللہ کی راہ میں دوں گا تب مجھے سکون آئے گا. اور مسلمہ بن قزاد کے خلاف لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے, جب آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو آپ نے حضرت وحشی کو بلا کر پوچھا, وحشی گواہ ہو جانا میں نے بدر کے اندر عباس کی توہین نہیں کی تھی, وحشی گواہ ہو جانا میں دین سے مرتد نہیں تھا, میں مومن تھا, دیکھ آج میری جان جا رہی ہے, میں تجھے مرحم اور صلح کی بات نہیں کرتا, میں تجھے کہوں گا کہ مجھے ایسی چھوڑ دے, میرے ایمان کا گواہ بن جا کہ کل قیامت کے دن یہ کہہ دینا کہ یہ جان میں نے اللہ کے لیے دی ہے اور اس کے رسول کے دین کے لیے دی ہے. یہ مقام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا. تو حضرت عباس پہلے سے یہ معاملے میں تھے, لیکن سرکار ان کو روکتے تھے کہ آپ نے آنا نہیں ہے, آپ مکہ میں رہو, آپ نے آنا نہیں, آپ مکہ میں رہو, آپ رہیں گے تو وہاں پر جتنے مسلمان ہیں ان کو ڈھراس تو بندی رہے گی, جتنے مسلمان مکے میں ہیں بھی ان کو ڈھراس تو بندی رہے گی کہ بھائی سرکار کے چچا موجود ہے, حضرت عباس موجود ہے, پھر آپ میرے بعد ہاشمیوں کے سربراہ ہیں وہاں پہ, اور ہاشمی خاندہ قریش میں فضیلت رکھتا ہے, آپ کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم بھی نہیں ہوگا, آپ کی وجہ سے کسی پر دراندازی نہیں ہوگی, اور جو ظلم پہلے ہوا ہے وہ اوپری سطح پر نہیں ہوا, میں نے پہلے کہا ہے چند لوگوں نے ٹیم بنا کر گویا کہ مسلمانوں کو مار دیا ہے, ورنہ اوپری سطح اس سے ڈر گئی تھی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی تھی. تو یہ حضرت عباس کا وہاں پر رہنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درما تھا. لیکن ہجرت کی جب سرکار جب مکے کی طرف جا رہے تھے اس وقت حضرت عباس گویا کہ وہاں سے نکل گئے. راستے کے اندر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں تھے, راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوئی جہاں سرکار نے افطار فرمایا, وہاں پر دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں, ان کے بال بچے ساتھ میں ہیں, پیچھے غلام نے اونٹ پر سامان کجاوا سب باندھا ہوا ہے. سرکار نے اپنے چچا کا استقبال کیا, اور سرکار بڑا ادب کرتے تھے حضرت عباس کا, بہت ادب کرتے تھے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یہ میرے والد ہیں, یہ میرے والد ہیں. سرکار بڑا ادب کرتے تھے, اور اتنے ادب کے بعد بھی سرکار نے پوچھا کہ حضرت عباس سے کہ چچا جان بتاؤ نا, عمر آپ کی بڑی ہے میری بڑی ہے؟ عمر آپ کی بڑی میری بڑی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جناب جب یہ تقاضا کیا, اتنی شفقت, جب حضرت عباس بیٹھے ہوتے سرکار خاموش ہوتے, اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھانے کے بعد تکریم دینے کے بعد پھر گفتگو فرماتے تھے. جس طرح سیدہ آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے, تو حضرت عباس کی آمد پر بھی سرکار کھڑے ہو جاتے تھے. یہ سرکار کو احترام تھا, یہاں سے احترام دیا جا رہا ہے, درس دیا جا رہا ہے کہ جناب جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے, احترام سے ہی عزت بڑھتی ہے, احترام سے ہی عزت بڑھتی ہے. اڑ جانے والا خشک ہو جاتا ہے, متکبر ہو جاتا ہے, حاسد ہو جاتا ہے, عاجزی انکساری کرنے والا مراد کو پہنچتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کو بٹھاتے تھے اپنے قریب, حضرت عباس سے پوچھا کہ چچا جان ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت عباس آگے سے کیا کہتے ہیں کہ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں, آپ سے چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں. بڑے تو آپ ہی ہیں, میں کیسے بڑا؟ بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن آپ سے چند سال پہلے پیدا ہوا. یہ ادب کے تقاضے رکھے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جی جناب ادب کے تقاضے تم اپنی طرف سے گڑتے ہو. میں نے کہا ادب تقاضے گڑتی نہیں ہے, ادب کے تقاضے تو اتنے وسیع ہیں کہ یہ کتاب میں کبھی فہرست مکمل نہیں ہو سکتی ہے, اس کے باب کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں. بندہ جیسا ضرب رکھتا ہے ویسی تعظیم بجا لاتا ہے. تو حضرت عباس کو سرکار نے اپنے ساتھ لیا, ان کی اہلیہ ان کے اہل عیال کو سرکار نے مکہ روانہ مدینہ روانہ کر دیا. غلام سرکار کے ان کو چھوڑو, اور حضرت عباس کو لے کر سرکار مکے کی طرف روانہ ہو گئے. اب جو مکے کی طرف روانہ ہوئے, اس میں آخری بات اس حوالے سے یہ کہوں, میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی سرکار کے ساتھ تھی, حضرت عائشہ بھی تھی اس سفر میں. حضرت ام سلمہ نے سرکار کی کجاوت میں کہا کہ حضور ایک بات ہے, حضرت عباس بھی ساتھ کھڑے تھے. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا کہ حضور بولے نا آپ معاف کر دیں گے. سرکار نے فرمایا ام سلمہ سے تم بولو تو صحیح, بات کیا ہے؟ ابھی سفارش کر رہی ہیں سرکار سے. کہا کہ حضور نے پہلے آپ یہ بتائیں معاف کر دیں. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں معاف کر دوں گا, بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہ حضور آپ کے چچا کے بیٹے اور پھوپھی کے بیٹے آئے ہیں, چچا کے بیٹے حارث کے بیٹے ابو سفیان جن کا نام تھا, اور آپ کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ آئے ہیں. ان دونوں نے مکہ میں سرکار کو بہت تنگ کیا تھا, اور اسلام کے خلاف بڑی بغاوتیں کی تھی, اور اسلام کو بہت بدنام کیا تھا. ام سلمہ کہہ رہی ہے کہ حضور وہ بڑے نادم اور شرمسار ہیں, حضور آپ سے معافی کے خواستگار ہیں, آپ کے قریب آنا چاہتے. سرکار فرمایا ام سلمہ ان کی بات نہ کرنا, انہوں نے بڑا صدمہ دیا ہے, ان کی بات نہ کرنا. ابو سفیان کو کہو چلے جاؤ یہاں سے, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حارث ان کے بیٹے ہیں ابو سفیان. سرکار فرمایا چلے جاؤ, یہ وہ ابو سفیان نہیں جو سیدنا امیر معاویہ کے والد ہیں, یہ دوسرے ہیں. ابو سفیان سے کہو چلے جاؤ, بلکہ ان کو ابو سفیان کہا جاتا ہے, اور حارث کے بیٹے کو گویا کہ صرف سفیان کے نام سے یاد کہا جائے. سرکار نے فرمایا میرے پھوپھی کے بیٹے عبداللہ ان سے بھی کہو چلے جاؤ, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں سفیان نے میری ہجو کی ہے, یعنی غلط جملے نظمی طور پر مجھ پر کسے ہیں. ہجو کہتے ہیں بگاڑ بنانا کسی نظم کا, کسی کا تمسخر اڑانا. سرکار نے فرمایا میری ہجو کی ہے, اور جس نے میری ہجو کی ہے اس کو کہو چلے جاؤ یہاں سے. اور عبداللہ تو اتنا سخت دل ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ سنو, اگر آپ آسمان سے ایک سیڑھی لگاؤ زمین تک, اور سیڑھی پہ چڑھ کر ہم جائیں اور ساری چیزیں دیکھ لیں پھر آئے پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ تو اتنے سخت دل تھے. فرمایا ان کو چھوڑ دو. سیدہ ام سلمہ ڈر گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اب آگے نہیں جاتی. حضرت عباس سے کہا کہ آپ کہیں. حضرت عباس نے کہا میں بھی کچھ نہیں کہتا. سیدنا علی کے پاس یہ دونوں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیں کہ سرکار معاف کر دیں. فرمایا آپ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی میں جرت نہیں ہے. ایک کام کرو, خود سامنے چلے جاؤ, خود سامنے چلے جاؤ, ایسے جیسے یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے سامنے آ گئے. یہ بڑی اعلیٰ ظرف والی ذاتیں ہوتی ہیں. کہا جب تم پہنچو گے نا اور ندامت کے چند آنسو گراؤ گے تو یہ راضی ہو جائیں گے, اور یہ راضی ہو گئے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی. کہا اب سودا مال کا نہیں ہے, دو آنسوؤں کا ہے. سودا مال کا نہیں ہے, دو آنسو کا. کیا ہے نکالنے میں, کیا ہے؟ پہنچ جاؤ, صرف سامنے پہنچ جاؤ, آنکھوں کو جھکاؤ, سر کو جھکاؤ, یہ کہو ہم خطا کار ہیں, اور دو ندامت کے آنسو گراؤ اور کہو خدا کی طرف سے آپ ہی ذمہ دار ہیں. ان کی تعریف کرو, دو ندامت کے آنسو گرا دو. فرمایا وہ بڑے سخی ہیں کہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. فرمایا نواز دیں گے. اب یہ ڈرتے اور سہمتے ہوئے عبداللہ اور سفیان سرکار کی خدمت میں پہنچے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سامنے پہنچے, سرکار نے جب ان کی طرف نظر کیا تو یہ رونے لگے اور سر کو جھکا کر انہوں نے کہا کہ تاللہ لقد آفرک اللہ علینا وانا کنا لخاطئین. حضور معاف فرما دیجئے. وہی جملے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے تھے کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے, آپ کو فضیلت دی ہے. وانا کنا لخاطئین, اور بے شک ہم تو سخت خطا کاروں میں سے, سخت خطا کاروں میں سے. حضور معاف فرما دیجئے. سرکار علیہ السلام نے آگے سے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف نے دیا. میرا آقا کی فصاحت تو فصاحت ہے نا, جو جس طریقے سے بات کرتا ہے سرکار اس کو اس جو شاعرانہ انداز میں سوال کرتا ہے تو اس کو اسی جملے میں جواب دیتے ہیں, جو جس رنگ میں سوال کرتا ہے اس رنگ میں جواب دیتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ, حضور ہم تو خطا کاروں میں سے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. سرکار نے فرمایا لا تفریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو الارحم الراحمین, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, جاؤ. تم نے ہمیں راضی کر لیا, ہمیں راضی کر لیا, تم نے خدا کو راضی کر دیا. فرمایا لا تفریب علیکم الیوم, آج تمہارے لیے کوئی گویا کہ سختی اور گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, ہم کہتے ہیں خدا نے تمہیں بخش دیا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. سرکار نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا اللہ. لیکن ہوا دوستو یوں کہ ابو سفیان کے دل میں یہ ہمیشہ بات رہی کہ سرکار نے عمومی طور پر تو فضیلت سنا دی, تو عام فضیلت سنائی گئی. ایک کہنا جی یہ سارا مجمع جنت میں جائے گا, ایک کہنا جی یہ جنت میں جائے گا. تو ایک عام بات کی اور بات ہوتی ہے, خصوصیت اور ہوتی ہے. تو وہ تو جان دینے والے عاشق ہیں, وہ پھر بھی رو رہے تھے. حضرت عباس نے کہا اب کیا ہے؟ کہا دل مطمئن نہیں. کہا کیوں؟ فضیلت تو بیان کر دی. کہ یہ سرکار کی شفقت ہے, سرکار نے کہہ دیا جنت ہے, لیکن میرا دل مجھے اب بھی ندامت کرتا ہے, شرمساری کر. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار سینے سے لگا لیتے, سرکار شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو میں کہتا کہ واقعی میں سرکار نے معاف کر دیا. تو کہا سرکار نے معاف کر دیا تو یہ اتنی بڑی بات ہے؟ کہا یہ ٹھیک ہے, میرا دل نہیں مانتا ہے اس چیز کو, میرا دل اس میں اضطراب میں ہے, میں اپنے آپ کو تذبذب میں رکھتا ہوں. حضرت عباس نے کہا پھر کسی موقع میں کہوں گا, آج چھوڑ دے, اتنا ہی ٹھیک ہے. پھر کسی موقع میں سرکار کو راضی کروں گا, آج چھوڑ دے. اب یہ بھی بھتیجے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ بھی بھتیجے کا. اب کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, کسی اور دن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دوں گا. غزوہ حنین لڑی جا رہی ہے, آگے اس کا موضوع آئے گا, میں اس کو متصل کر دوں تاکہ سفیان کے ایمان پر ساری بات ہو جائے. غزوہ حنین آگے آ رہی ہے. غزوہ حنین میں یہ ہوا کہ کفار حنین کے مقام کے اندر پہاڑی جو سلسلہ ہے ٹیلوں کا, اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. بخاری کتاب المغازی کے اندر بھی ہے, جب سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ 40,000 صحابہ کے ساتھ جب پہنچے تو انہوں نے اچانک حملہ کر دیا, اور بس ابھی اس ٹیلے کے قریب پہنچے وہ سامنے سے اپنے حیبر الاب کا نعرہ لگاتے ہوئے جب آگے بڑھے تو لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی. اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سامنے کون ہے, پیچھے کون ہے, دائیں کون ہے, بائیں کون ہے. تو جب انہوں نے پورے اپنا زور لگایا اور شور شرابہ کر کے, کیونکہ صحابہ اپنے اوسان پر مطلع نہیں تھے کوئی بھی, کیونکہ ابھی تو سفر جاری تھا, اور انہوں نے آدھے رستے میں رک کر گویا کہ چھپ کر حملہ کر دیا. تو اب کسی کی تلواریں نیام میں تھی, کوئی پانی پی رہا تھا, کوئی سو رہا تھا, اب کوئی گویا کہ موضوع ہی نہیں تھا. اور انہوں نے جب اچانک حملہ کیا تو بعض صحابہ کی سواریوں کا رخ جو تھا وہ میدان سے مڑ گیا, بلکہ اکثر کا مڑ گیا, اور وہ دوسری طرف دوڑنے لگے کہ دور بھاگتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو چوکنا کرتے ہیں پھر گھوم کر آتے ہیں تاکہ اس طرح کرتے ہیں. بخاری میں موجود ہے کہ سرکار اس وقت سفید دراز گوش پر سوار تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سواری کی نکیل کو ایک کش کے رکھا کہ اس کا منہ پھر نہ جائے, اور آپ نے اپنی سواری دشمنوں میں داخل کر دی اور تلوار کو لہراتے ہوئے آپ نے جملے فرمایا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں بھاگنے والا نہیں ہوں, میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ان عقل کے اندھوں کو کہو کہ جو نبی پاک کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں, کہو کہ یہاں پر تو نبی پاک کفار کے منہ پر ان کو ڈرانے کے لیے جہاں صداقت اپنی بتاتے ہیں نبی ہونے کی, وہی صداقت بتاتے ہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں سچا نبی ہوں, کذب نہیں ہے مجھ میں, وہ انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب یہ کہتے ہوئے سرکار داخل ہوئے, سرکار نے مڑ کر حضرت عباس کو کہا کہ چچا جان اصحاب سمرا کو آواز لگاؤ اور ان سے کہو کوئی میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں, کوئی پیٹ نہ دکھائے. حضرت عباس نے زور سے آواز لگائی کہ بھاگنا کسی کو نہیں ہے. حضرت عباس کا قد بھی بہت لمبا تھا, آواز بھی بہت بڑی تھی. مورخین لکھتے کہ آواز اتنی بڑی تھی کہ اونٹنی کا بھی حمل گر جاتا. پھر ایک مثال دی اس پر, اتنی بھاری بھرکم آواز حضرت عباس کی تھی دور تک جانے والی, اور ایک روبدار آواز, کہا کہ جناب اونٹنی کا بھی حمل گر جائے یوں لگے جیسے بہت بڑی چٹان زمین پر آ کر گری ہے, ایسی آواز اللہ نے حضرت عباس کے منہ سے جاری فرمائی. حضرت عباس نے زور سے کہا کہ بھاگنا نہیں ہے, کسی نے پیٹ نہیں دکھانی ہے, بلکہ لوٹ کر آنا ہے. ابو صحابہ وہاں پر لوٹے, حضرت سفیان جو ہے یہ بھی ساتھ میں حضرت عباس کے. حضرت عباس کہتے ہیں آج موقع ہے سرکار کو راضی کرنے, آگے ہو جا آگے ہو جا, اور دیکھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی رہنا, باقی سب میں سنبھال لوں گا. اب حضرت سفیان جو ہے سرکار حضرت عباس ان کو ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں, اب یہ سرکار کے آگے کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں کافروں سے, اور پیچھے سے حضرت عباس کہتے ہیں حضور دیکھو نا کیسا لڑتا ہے, سبحان حضور ذرا دیکھو کیسا لڑتا ہے, اس کی جانشاری دیکھو, اس کا ایمان دیکھو, حضور دیکھو نا کیسا لڑ رہا ہے, یہ آپ کا سچا عاشق ہے یا رسول اللہ, یہ آپ کا سچا عاشق ہے, اس کے دل سے آپ کی دعا کی برکت سے کفر مٹ چکا ہے, نفاق مٹ گیا ہے, ارتداد مٹ گیا ہے, دیکھو کیسی جانی ساری دکھا رہا ہے. سرکار نے فرمایا چچا جان بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو, بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. یہ کہہ کر سرکار کی زبان سے پہلی دفعہ لفظ سفیان کے لیے نکلی. اور سرکار نے فرمایا یا اخی تعال ہنا ارجع انا, سرکار نے فرمایا اے میرے بھائی میری طرف تو آ. سفیان کہتے ہیں کہ دنیا کی دولت مجھے دے دی جاتی اور میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی, میں اسے ٹھکرا دیتا. جو حلاوت اور لذت مجھے سرکار کے اس جملے میں تھی جو سرکار نے مجھے اپنا بھائی کہا, سرکار نے مجھے اپنا بھائی کہا. فرمایا کہ میں لوٹا, میں نے کہا کہ حضور کیا؟ سرکار نے فرمایا اخی, جب دوبارہ سرکار نے تکرار فرمائی میرا بھائی, تو سیدھا سرکار کے قدموں میں گر گئے. یہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے روضۃ الانس کے اندر, حضرت علامہ سحیری جو سیرت ابن ہشام کی تلخیص ہے اس میں بھی موجود ہے کہ قدموں میں گر گئے اور سرکار کے پاؤں مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں. سرکار نے چہرہ مبارک کو اٹھا کر مسکرا کے فرمایا او کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت عباس نے کہا کون؟ فرمایا جو میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے. تو یہ سفیان کو ایمان کی دلیل ملی اور وہ سرکار کے پاؤں کو چوم رہے تھے. پاؤں کو چومنے کے لیے جھکا نہیں جاتا. سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا ابھی ایمان لایا ابھی سجدہ کر رہا ہے, ابھی ایمان لایا ہے ابھی سجدہ کر رہا ہے. ان بیوقوفوں سے پوچھو سجدہ اور ہوتا ہے, تحیت اور تعظیم اور شے ہوا کرتی ہے, تحیت و تعظیم اور شے ہوا کرتی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سفیان سرکار کے پاؤں کے دونوں تلووں کو, جو نالین کے اوپر کا, نالین کے نیچے کے حصے کے اوپر جو نالین کی کھال چڑی ہوئی ہے, اس کو بار بار چوم رہے ہیں, بار بار چوم رہے ہیں, اور آپ کے آنسو سرکار کے نالین مبارکہ پر گر رہے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے قدموں میں پڑے ہوئے سفیان کو دیکھ لے, میرے قدموں میں پڑے ہوئے سفیان کو دیکھ لے. تو یہ مقام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا, بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہ. سفیان سمجھ گئے تھے میرا امام انہی کی بولی بول رہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر. جو وہاں سے ہو, سفیان جانتے تھے کہ بخشش تو دے دی ہے لیکن ضمانت یہیں سے ملے گی. فرمایا جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو سرکار کے قدموں میں نہیں تو وہ وہاں نہیں, فرمایا جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت اطاعت پیغام مصطفی علیہ تحیۃ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تکریم اور آپ کی تعلیمات کی تکریم اور اس کی تحیت بجا لانے کی توفیق مرحمت. مولا کریم جو ہمارے بھائی احباب دور دراز سے تشریف لائے تھے، اپنے دلوں میں جو جائز مقصدوں کو پنہا رکھتے ہیں، تمام کے مقاصد حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما، مولا کریم تمام حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کہا گیا اسے قبول فرما، جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی مولا کریم اسے معاف فرما، مولا کریم سیرت لکھی بھی گئی سیرت کی قرات بھی ہوئی، جن صالحین کی قرات اور سماعت تیری بارگاہ میں مقبول ہے ان کی عظمت کے صدقے، ان کی قرات و سماعت کی برکت، ان کے اخلاص اور نیت صالحہ کی برکت ہماری قرات ہماری سماعت کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما، قبولیت کی نیت کرتے ہوئے سفیان سرکار کے قدموں میں پڑے ہیں اس تصور پاک کو لاتے ہوئے کہ وہ قدموں میں آ کر جنت کو تلاش کر رہے ہیں اور جنت انہیں مل گئی ہے، مل کر میرے ساتھ محبت سے پڑھ لیجیے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہو من الاحوال مقتحم مولایا صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.